بدھ 7 جون سہربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ تہران میں ایرانی پارلیمان اور امام خمینی کے مزار پر حملوں میں 12 افراد ہلاک۔ حملوں کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبول کر لی۔ حملوں کا مقصد کیا تھا؟ تجزیہ کار۔
کسی طریقے سے ایگزسٹنگ شیعہ سنی تناؤ کو مزید ہوا دی جائے اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان مآزرائی ہو۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پارلیمان کی عمارت اور انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی کے مزار کو مسلح افراد نے نشانہ بنایا ہے۔ دونوں حملوں میں 12 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ حملوں کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
ایران کی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق کم از کم ایک حملہ آور نے پارلیمان کے اندر گھس کر فائرنگ کی۔ پارلیمان سے باہر ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں شدید فائرنگ کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی تہران کے جنوبی علاقے میں واقع آیت اللہ خمینی کے مزار پر کم از کم 3 حملہ آوروں نے دھاوا بولا۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ ان میں سے 2 نے زائرین پر فائرنگ کی، جبکہ تیسرے نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا۔ فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ خود کش حملہ کرنے والی ایک عورت تھی۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔
متحدہ عرب امارات کے اٹرنی جنرل نے شہریوں اور اداروں کو خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر یا کسی دیگر ذریعے سے قطر کے لیے ہمدردی کا اظہار ایک قابل سزا جرم ہے۔ احوال کے ساتھ نازش ظفر۔
خلیج ٹائمز کے مطابق اٹارنی جنرل حماد سیف الشمس نے بیان میں کہا ہے کہ قطر کی جانب سے اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کی وجہ سے اس کے خلاف سخت موقف اختیار کیا گیا ہے۔ بیان میں عوام سے کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی قطر کے لیے ہمدردی یا پسندیدگی کا اظہار کرے گا یا یو اے ای کی پوزیشن کے خلاف سوشل میڈیا یا ابلاغ کے کسی اور ذریعے کو استعمال کرے گا، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ فیڈرل پبلک پروسیکیوشن کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کو 3 سے 15 سال قید اور کم از کم 5 لاکھ درہم کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات ان 6 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے پیر کو قطر پر خطے کو غیر مستحکم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب اور بادشاہ شاہ سلمان پر زور دیا ہے کہ قطر پر شدت پسندوں کی حمایت کے الزام کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازع پر خلیجی ممالک میں یکجہتی پیدا کرے۔ کویت کے امیر اس تنازع کے خاتمے کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ ترکی نے بھی قطر کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ برما کی فوج کا کہنا ہے کہ ان کا ایک جہاز لاپتہ ہو گیا ہے جس میں 100 سے زائد مسافر سوار تھے، اور یہ جہاز جنوبی شہر میک سے رنگون جا رہا تھا۔ سنیے تابندہ کوکب سے۔
برما کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مقامی وقت کے مطابق سپہر 1:35 پر جہاز سے اچانک رابطہ منقطع ہو گیا جب یہ داوی قصبے کے مغرب میں 20 میل کے فاصلے پر امادان سمندر کے اوپر تھا۔ ایئرپورٹ ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ جہاز پر 105 مسافر جبکہ عملے کے 11 افراد سوار تھے۔ تاہم برما کی فوج نے یہ نہیں بتایا کہ اس چینی ساختہ فوجی جہاز پر کتنے مسافر موجود تھے۔ فوجی جہاز اور ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ جہاز کا ملبہ اندام سمندر میں مل گیا ہے، تاہم حکومت یا فوج کی جانب سے ان خبروں کی تصدیق نہیں کی گئی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ سابق اسسٹنٹ اٹرنی جنرل کرسٹوفر رے کو ایف بی آئی کے نئے ڈائریکٹر کے لیے نامزد کریں گے۔ اگر امریکی سینٹ سے یہ منظوری ہو گئی تو وہ جیمز کونی کی جگہ تعینات ہوں گے، جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس اب سے کچھ دیر میں سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے گواہی دیں گے کہ آیا انہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیر قومی سلامتی کے خلاف ایف بی آئی تحقیقات ختم کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی یا نہیں۔ امریکی وزارت دفاع نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ چین دنیا بھر میں اپنی فوجی صلاحیت بڑھا رہا ہے اور اس حوالے سے پاکستان سمیت مختلف ممالک میں فوجی اڈے بھی قائم کر سکتا ہے۔ احوال کے ساتھ سبا ناز۔
امریکی وزارت دفاع کی سالانہ رپورٹ کے مطابق چین نے گزشتہ سال چینی فوج پیپلز لبریشن آرمی پر 180 ارب امریکی ڈالرز خرچ کیے۔ رپورٹ کے مطابق بیجنگ کے فوجی عزائم میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ امریکہ کی برتری کو چیلنج دینے کی تیاری میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین پاکستان جیسے عسکری اہمیت کے حامل دیرینہ دوست ممالک میں اپنے اضافی فوجی اڈے قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ خیال رہے کہ چین کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ گزشتہ سال اس نے اپنا پہلا غیر ملکی اڈہ افریقی ملک جبوٹی میں قائم کیا، جہاں پہلے سے ہی دہشت گردی کے خلاف امریکی اڈہ قائم ہے۔ پینٹاگون نے اپنی رپورٹ میں جبوٹی میں چینی فوجی اڈے کا بار بار ذکر کیا ہے اور اس کے ممکنہ نئے فوجی اڈے کے قیام کے لیے پاکستان کا نام لیا ہے۔
اور انگلینڈ اور ویلز میں جاری آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ساتویں میچ میں پاکستان کے خلاف جنوبی افریقہ کی اننگز جاری ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے تک 36 اوورز میں جنوبی افریقہ 139 رنز بنا چکا ہے جبکہ اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ عالمی خبروں کا خلاصہ یہاں ختم ہوا۔ تاہم ہمارا پروگرام سربین ابھی جاری ہے جسے آپ میڈیم اور شارٹ ویو پر سن سکتے ہیں۔
7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سعودی عرب اور قطر تنازع کی اصل وجوہات کیا ہیں، پروگرام میں آگے چل کر اس کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین جاری میچ کے تازہ ترین احوال کے لیے براہ راست ایچ بیسٹن چلیں گے۔ پہلے سیربین کے بڑے موضوع کی تفصیل اور تجزیہ۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ آج صبح مسلح افراد نے ایران کے دارالحکومت تہران میں پارلیمان کی عمارت اور انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی کے مزار کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں کم سے کم 12 افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔ رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
یہ تہران میں واقع ایرانی پارلیمان ہے جہاں آج صبح مسلح افراد اندر داخل ہو گئے اور وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ ایران کے نائب وزیر داخلہ نے بتایا کہ حملہ آور خواتین کے کپڑوں میں ملبوس تھے اور انہوں نے پارلیمان میں داخل ہو کے فائرنگ شروع کر دی، جبکہ ایک حملہ آور نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا۔ اطلاعات کے مطابق پارلیمان کی عمارت پر حملے کے وقت ہی تہران کے جنوبی علاقے میں واقع آیت اللہ خمینی کے مزار پر کم از کم 3 افراد نے حملہ کیا۔ نیم سرکاری خبرساں ادارے کا کہنا ہے کہ ان میں سے 2 نے زائرین پر فائرنگ کی جبکہ تیسرے نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تیسرا حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پہ حملے کی خبر نشر کی گئی۔
انٹیلیجنس کی وزارت کے مطابق آج صبح تہران میں کئی گروہوں نے شدت پسند کارروائیوں کی کوشش کی۔ وزارت انٹیلیجنس کے شدت پسندی سے متعلق محکمے کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ایک گروہ کے اراکین کو حملہ کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دیگر 2 شدت پسند گروہوں نے امام خمینی کے مزار اور پارلیمان کی انتظامی عمارت پر حملے کیے۔
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ شدت پسند تنظیم کی جانب سے ایک ویڈیو نشر کی گئی ہے جو ان کے مطابق پارلیمان کی عمارت پر حملے کے دوران عمارت کے اندر سے بنائی گئی ہے۔ 24 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں ایک حملہ آور کو ساکن پڑے ایک شخص پر گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو گروپ کی ویب سائٹ اعماق پر جاری کی گئی ہے، تاہم اس ویڈیو کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ حملے کے وقت ایرانی پارلیمان کے نزدیک موجود ایک عینی شاہد نے حملے کا احوال بتایا۔
ہم یہاں کھڑے تھے اور پھر ہم نے سنا کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ 5 افراد پارلیمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے۔ ہم نے ان میں سے ایک کو سینے پر گولی کھاتے دیکھا اور پھر انہیں ویل چیئر پر بٹھا دیا اور ہسپتال لے جایا گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ داعش نے کیا ہے، ہر ایک کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے، میں نہیں جانتا یہ حملہ کس نے کیا ہے۔
اگر دولت اسلامیہ کے اس دعوے کو مان لیا گیا تو یہ ان کا ایران پہ پہلا حملہ ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ 2 سیکیورٹی اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حملے میں زخمی ہونے والے افراد نے بتایا،
ہم نے فائرنگ کی آوازیں سنی، وہ راہداری کے ذریعے اندر داخل ہوئے۔ کیا یہ لوگ انسان بھی ہیں؟
مجھے بالکل اندازہ نہیں کیا ہوا تھا، اچانک فائرنگ کی آوازیں آئیں اور ہر ایک نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میری ٹانگ زخمی ہو گئی ہے اور خون نکل رہا ہے۔ میں قریبی سڑک کی جانب بھاگی، پھر ایمبولینس آئی اور وہ ہمیں ہسپتال لے آئے۔
آیت اللہ خمینی کے مزار کے افسر تعلقات عامہ علی خلیلی نے خبرساں ادارے ارنا کو بتایا ہے کہ ایک مسلح شخص نے خود کو مزار کے باہر واقع بینک کے سامنے دھماکے سے اڑایا. تاہم فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ کرنے والی ایک خاتون تھی. واقعے میں متعدد زائرین زخمی بھی ہوئے ہیں. ایران کی لیبر نیوز ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دو حملہ آوروں کو حراست میں لے لیا ہے.
یہ تھی ہمارے ساتھی نادیہ سلیمان. اور اب سے کچھ دیر قبل ان حملوں کے بارے میں ریڈیو تہران کی صحافی زہرا زیدی نے مجھے بتایا.
ہوا یہ تھا کہ صبح 10 بجے میں اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئی پارلیمنٹ کے دفتر میں, اور ادھر امام خمینی کے جو مزار پر بھی ان کی بالکل باہر کے حصے میں, پچھلے حصے میں اس کے, اور باہر سے جہاں پارکنگ وغیرہ ہے وہاں پر 4 لوگوں نے حملہ کیا. تو یہ لوگ ابھی پہلے انہوں نے ایک بم کوئی بھی دھماکہ خیز مادہ کوئی پھاڑا اور اس کی آواز ہوئی, اس کے بعد یہ لوگ اور آگے بڑھے. یہاں پر جب ان کو سیکیورٹی والوں کا سامنا ہوا تو ان میں سے ایک نے تو خود کو دھماکے سے اڑا لیا, اور دوسرا جو اس کا ساتھ دے رہا تھا اور جو مین گولیاں چلا رہا تھا جس کی وجہ سے وہاں 3 لوگ زخمی ہوئے اور ایک بیچارہ مالی وہاں پہ شہید ہوا, تو اس کو پھر پولیس نے مار دیا. وہ بھاگنے لگا پہلے تو پولیس نے اس کو مارا, اور اس کے مارنے کے بعد جو اس کے پاس دھماکہ خیز مادہ تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد یہ جو پارلیمنٹ میں تھا, یہاں پر یہ لوگ جدھر عوام جاتے ہیں اور ملتے ہیں اپنے نمائندوں سے, یہ اس راستے سے عوام عام آدمیوں کے لباس میں اندر داخل ہوئے, تو ظاہر ہے کسی کو شک نہیں ہوا, لیکن انہوں نے وہاں جاتے ہی ادھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دیں. تو ٹوٹل اب تک 12 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے اور تقریباً 39 یا 40 لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ تھی اس کی ڈیٹیل. اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے. یہ مین جو بلڈنگ تھی پارلیمنٹ کی اس میں نہیں, بلکہ اس کے سائڈ میں جو نمائندوں کے دفاتر تھے یہ اس میں گھس گئے, اور وہاں 4 لوگ تھے. تو لگتا ہی ہے کہ 4-4 کے 3 گروہ تھے, جن میں ایک گروہ کو تو پولیس نے پہلے ہی فوراً ہی پکڑ لیا تھا سیکیورٹی والوں نے, وہ کچھ نہیں کر سکے تھے. اور دوسرے جو 2 گروہ تھے, ایک نے امام خمینی کے مزار پر اور ایک نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا, اور کہنا چاہیے کہ ان میں سے ایک کوئی کھڑکی پہ چلا گیا انہیں دفاتر کی, اور وہاں جا کے اس نے عوام پر گولیاں چلائیں باہر کی طرف, اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے. یعنی جو 3, ایک امام خمینی کے مزار پر اور باقی 11 عام لوگوں میں مارے گئے.
تو یہ جو ہلاکتیں ہیں, یہ جو حملہور ہیں ان کے علاوہ ہیں, حملہور کتنے مارے گئے ہیں؟
حملہور جو ہیں وہ امام خمینی کے مزار پہ 2 مارے گئے, 2 پکڑ لیے گئے ہیں, اور یہاں کے اوپر 4.5 مار دیے گئے ہیں. اور وہ جو 4 یا 5 جو بھی تھے, تیسرا گروپ جو تھا وہ, اس کی تعداد نہیں معلوم ہے, وہ پورا پکڑ لیا گیا.
اچھا, تو یہ تیسرا گروپ جو پکڑا گیا, یہ کہاں سے پکڑا گیا ہے؟
اب یہ انہوں نے ابھی بتایا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تینوں ایک ساتھ ایکٹیو ہوئے تھے, لیکن ایک گروپ سب پہلے ہی پکڑ لیا گیا بغیر کچھ کرنے کے, مطلب کیے بغیر, کرنے سے پہلے ہی, یعنی
ان کو گرفتار کر لیا. تو زہرا زیدی, یہ بتائیے کہ جو پارلیمنٹ پر حملہ ہوا اس میں جو زخمی ہوئے ہیں یا ہلاکتیں ہوئی ہیں, اس میں کوئی رکن پارلیمان تو شامل نہیں ہے؟
نہیں, اس میں کوئی رکن پارلیمان شامل, بلکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا, جو اوپن سیشن ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ وہ جاری رہا. یعنی وہ بلڈنگ دوسری الگ تھی, یہ دوسری اس کی الگ بلڈنگ تھی جس میں یہ لوگ دفتروں میں گھس گئے تھے, جو نمائندوں کے دفتر.
اچھا, حملے کے باوجود اجلاس جو ہے وہ دوسری عمارت میں جاری رہا.
لائیو آ رہا تھا, ہم لوگ ٹیلی ویژن پہ بلکہ وہ دیکھ رہے تھے اسی وقت سے یہ خبر.
اچھا, تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کے لیے اگر بتائیے گا کہ یہ امام خمینی کا مزار جو ہے شہر کے کس حصے میں ہے, اور اسی طرح جو پارلیمنٹ ہے وہ شہر کے کس حصے میں ہے؟
پارلیمنٹ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہر کے مرکز میں ہے, تھوڑا سا, ہاں بالکل ساؤتھ میں تہران کی طرف ہے, لیکن مرکز میں ہی ہے. اور امام خمینی کا مزار جو ہے یہ ساؤتھ میں ہے.
اچھا, جنوبی تہران کے جنوب میں ہے. اچھا,
جنوبی حصے میں. جی, جنوبی.
ٹھیک ہے. تو
اس میں بھی اندر نہیں داخل ہو سکے تھے اس میں, بلکہ اس کی باؤنڈریز میں باہر ہی تھے.
اچھا, تو اندر کیوں داخل نہیں ہو سکے؟ کیا وہاں سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہیں؟
ایریا بہت بڑا ہے, بہت بڑا ایریا ہے, تو وہ ابھی داخل ہی ہوئے تھے, کہ ان کا اصل مقصد تو دہشت پھیلانا تھا. یعنی جو نقصان پہنچاتے وہ تو بعد کی بات تھی, دہشت پھیلانا تھا, اسی لیے انہوں نے پہلے ایک دھماکہ کیا اور اس کے بعد خود اندر جا کے پھر انہوں نے مارنے کی, مطلب گولیاں چلانا شروع کی, جو وہ تمام جگہوں پہ کرتے ہیں وہ انہوں نے شروع کر دیا.
تو کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے؟
ہاں, داعش نے, بالکل.
داعش یا دولت اسلامیہ نے. اچھا, اور یہ کچھ اندازہ ہوا ہے کہ یہ حملہور کون تھے؟ یہ مقامی ہیں یعنی ایرانی شہری ہیں, یا یہ باہر سے آئے تھے, یا کچھ اس طرح کی تفصیلات سامنے آئی ہیں؟
ابھی تفصیلات بالکل سامنے نہیں آئی ہیں کہ یہ کہاں کے.
تہران سے یہ تھیں ریڈیو تہران کی صحافی زہرا زیدی. اور انہی حملوں کے تناظر میں میں نے اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے استاد قندیل عباس سے پوچھا کہ اب ایران کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے.
دیکھیے, چونکہ ایران عراق میں بھی اور شام میں بھی داعش کے خلاف جو آپریشن ہو رہے ہیں اس میں براہ راست انوالو ہے, اور اس وجہ سے بہت پہلے سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ داعش کی طرف سے یا انتہا پسند گروپوں کی جانب سے ایران کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن پچھلے 3-4 سال کے دوران ایران کی بہت جو پڑوسی ممالک ہیں اور یمن میں بھی اور کئی اور ممالک میں بھی ایکٹیویٹیز ہونے کے باوجود نظر یہ آ رہا تھا کہ ایران نے اپنی سیکیورٹی کافی ٹائٹ رکھی ہوئی ہے, اور وہاں پر کوئی ایسی کاروائی نہیں ہو سکی جس کی براہ راست ذمہ داری انتہا پسند قبول کر سکتے. میرا خیال ہے یہ پہلا واقعہ ہے اگر یہ صحیح مان لیا جائے جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دولت اسلامیہ کی کاروائی ہے. تو اگر ایسا مان لیا جائے تو یہ سمجھے ان کی پہلی کاروائی ہے, اور میرا خیال ہے اس کے لیے انہیں بڑی بہت گہری پلاننگ کرنی پڑی ہوگی. لیکن جہاں تک ایران کے رد عمل کا تعلق ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایران کا رد عمل انتہا پسندوں کے بارے میں ہمیشہ شدید رہا ہے, اور وہ 2-4-6 دنوں کے اندر ہی کوشش کرتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کر کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں سر عام پھانسی دی جائے. لیکن اس موقع پر مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگا ایران کے لیے اتنی جلدی ایسے اقدامات کرنا, کیونکہ تہران کا جو مرکزی علاقہ ہے وہاں پر جو بعض اطلاعات میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس دوران یہ حملہ ہوا, اور پارلیمنٹ کے اجلاس تو جاری رکھا گیا اور پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں انہوں نے وہیں پر کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا, اور دہشت گردوں نے کوشش کی کہ ایران کا جو پارلیمنٹ کا نظام ہے اس کو درہم برہم کریں, لیکن وہ اس میں ناکام رہے. اسی طرح جو امام خمینی کا مزار ہے وہاں پر, اس پر بھی جو حملہ ہوا ہے اس میں بھی کافی نقصان تو ہوا ہے, لیکن اس کو بھی کاؤنٹر کر لیا گیا ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے اس کا جو رد عمل ہے وہ شاید ہمیں عراق میں اور شام میں زیادہ نظر آئے گا ایران کے اندر کی بجائے.
قندیل عباس, اب جس طرح آپ نے کہا کہ عراق میں اور شام میں ایران کا جو کردار رہا ہے اس کے پیش نظر اس کی سیکیورٹی سخت تھی, اگرچہ اسپیکر نے, پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اسے چھوٹا واقعہ قرار دیا ہے, معمولی واقعہ قرار دیا ہے, لیکن یہ تو بات ایک ہے نا کہ کہیں بریچ ہوئی ہے, کہیں کسی طرح سے وہ دولت اسلامیہ جو اب دعویٰ کر رہی ہے وہ کسی طرح سے اس قابل ہوئی کہ وہ حملہ کر سکے بالکل ایران کے مرکز پر, ایران تہران کے اندر جا کے.
جی بالکل, میں آپ سے اگری ہوں کہ بڑا سیئر قسم کا بریچ ہے, کیونکہ جو ایران کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو ایران کی جو سیکیورٹی ہے, خاص طور پر تہران کی, جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ تک پہنچ جانا ہی بہت بڑی ایک بریچ نظر آتا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کی جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہ ریڈ زون ہے تہران میں, اور دور دراز سے لوگ جب انٹر ہوتے ہیں, عام لوگ بھی انٹر ہوتے ہیں, تو ان کی تلاشی لی جاتی ہے. لیکن جو جغرافیائی لحاظ سے ہم دیکھیں تو پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے بالکل قریب سے روڈ بھی ایک گزرتی ہے, اور اس میں عام ٹریفک بھی چل رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں تک اس حملے کا تعلق ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جو حملہ آور تھے وہ خواتین کے لباس میں ملبوس تھے, اور اس وجہ سے چونکہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہو یا کوئی اور جگہ ہو, وہاں پر خواتین کی جو لباس میں لوگ ہوتے ہیں ان کی تلاشی کرنا وہاں پر کافی مشکل ہوتا ہے, اور ایک خاص ڈسٹینس ہے میل اور فیمیل جینڈر میں. میرا خیال ہے کہ ایک وجہ یہ ہوئی ہوگی, لیکن دوسری سطح پر یہ بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ سیریس بریچ ہے, اور اگر اس کو ریویو نہ کیا گیا تہران اور باقی شہروں میں تو ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں مزید ایسے واقعات ہوں.
یہ تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے استاد قندیل عباس. یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خطے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حملے کتنی اہمیت کے حامل ہیں. یہی سوال میں نے واشنگٹن میں جیو پولیٹیکل فیوچرز نامی تحقیقی ادارے سے وابستہ کامران بخاری کے سامنے رکھا.
دیکھیں داعش پیغام تو خیر کوئی نہیں دے رہی، داعش اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ داعش کا ایران میں حملہ اور یہ جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ داعش دو فرنٹس پہ کام کر رہی ہے، ایک تو جو رقع کے اوپر جو ہے چڑھائی ہو رہی ہے اس کو آف سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اتنا بڑا حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے جو ایگزسٹنگ شیعہ سنی تناؤ ہے اس کو مزید آگے ہوا دی جائے، اور جو ہے کسی قسم کی ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ مآزرائی ہو، اور جو فوکس ہے وہ داعش سے ہٹ جائے۔ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ، اور خاص طور پہ موصل کے اندر جو ان کی پسپائی ہوئی ہے اس کے بعد، یہ اس کی اسٹریٹجی، یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، اور یہ کوئی انہوں نے اچانک نہیں کیا، یہ بڑے عرصے سے یہ جو ہے پلاننگ میں تھا، اس کو صرف ٹریگر کو آج انہوں نے پل کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو یہی یہ بہترین جو ہے موقع ہے، اس میں میکسیمم بینگ فار دا بک ملے گا۔
تو کیا اس سے ایران کی پالیسی، خطے میں جو اس کی پالیسی ہے، شام لے لیں یا عراق لے لیں، اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟
نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی ہے شام اور عراق کو لے کر، اور جو جیو سیکٹیرین تناؤ ہے وہ مزید بڑھے گا۔ یہ دیکھیں، یہ جو پہلے سے تناؤ چل رہا ہے، جیسے شاہ سلمان ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہیں، جو سب سے یوں سمجھیے انفلوئنشل شہزادے ہیں سعودی عرب کے اندر، محمد بن سلمان، ان کا بیان ہے دو ہفتے پہلے، تین ہفتے پہلے کا، کہ جو ہمارے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے، شیعہ اور ایران مل کے ہم پر جو ہے جنگ مسلط کر رہے ہیں، وہ جنگ جو ہے وہ ایران کے اندر ہونی چاہیے، ایران کی سرزمین پر ہونی چاہیے۔ اب وہ بیان ہے، اس کے بعد جو ہے یہ حملہ ہوتا ہے، تو ایران کیا کرے گا؟ ایران جو ہے سعودی عرب کے خلاف ریٹیلیٹ کرے گا۔ تو یہ جو ڈائنامک ہے، یہ لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں جو ہے، اور ایون شارٹ ٹرم کے اندر داعش کے لیے بہت مفید ہے۔
کیا فائدہ ہوگا دولت اسلامیہ یا داعش کو اس سے؟
اس سے یہ ہوگا کہ مزید جو ہے انتشار پھیلے گا، اور ان کو مزید سپیس ملے گی کہ وہ اپنا دفاع کریں اور مزید اپنے آپ کو بڑھا سکیں۔
لیکن جس طرح وہ گھیرے میں ہیں، آپ نے ذکر کیا خود کے عراق میں، موصل میں، اور شام میں، رقہ میں، تو اسے تو لگتا ہے کہ اب اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔
دیکھیں، یہ ہم نے بات بہت دفعہ سنی ہے، یہ میڈیا کے اندر یہ بات بہت اچھالی جاتی ہے، اور سیاسی طور پہ، پروپیگنڈا کے طور پہ جو ہے یہ مغربی جو دارالخلافے ہیں یہ بہت زیادہ اس کو اچھالتے ہیں، بالخصوص واشنگٹن، کیونکہ جو ہے موجودہ انتظامیہ نے دولت اسلامیہ، نام نہاد دولت اسلامیہ جو ہے، داعش جو ہے، اس کا جڑ سے اکھاڑنے کا جو ہے وہ ایک عزم کر رکھا ہے اور وعدہ کیا ہے اپنے ووٹروں کے ساتھ صدر ٹرمپ نے، تو ظاہر ہے اس قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو باریکی سے دیکھیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، موصل کے اندر سے جو ہے وہ ان کی ایز سچ پسپائی نہیں ہے، وہ اسٹریٹیجکلی ودرا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے میکسیمم کیجولٹی کاؤنٹ جو ہے نا وہ دینا چاہ رہے ہیں اپوزنگ فورس کو، جو عراقی حکومت کی جو فورسز ہیں اور ان کی جو ملیشیاز ہیں۔ تو یہ ایک مفروضہ ہے، اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا مضبوط ہے یا یہ کوئی بہت ٹھوس جو ہے اسیسمنٹ ہے۔
تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پسپائی وہ اختیار کر رہے ہیں وہ ایک حکمت عملی کے تحت ہے، اور یہاں سے نکل کر وہ کہیں اور اب ظاہر ہوں گے؟
وہ پہلے سے ظاہر ہو رہے ہیں نا جی، دیکھیں یہ جو حملہ آج ہوا ہے یہ اچانک تو نہیں ہوا نا، کل رات کو تو انہوں نے تیاری نہیں کی، پرسوں تو نہیں کی انہوں نے یہ تیاری، یہ تو بڑے عرصے سے تیاری کے جو ہے چل رہی تھی، اس کا ٹریگر صرف آج پل کیا گیا ہے۔ تو کہیں اور جانا، تو دیکھیں جو کور ایریا ہے داعش کا وہ شام کے اندر ہے، اور وہ ہے دریائے فرات کے کنارے دونوں طرف، اور وہ رقہ شہر سے لے کے دیر الزور تک کا جو علاقہ ہے یہ ان کا کور ہے۔ اس کور سے ابھی تک وہ ہل نہیں پا رہے ہیں، مطلب ان کو ہلایا نہیں جا پا رہا، اور ابھی کرد جو ہیں ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، کرد جو ہے وہ اتنی افیکٹو فورس نہیں ہے کہ وہ ان کو پوری طریقے سے پسپا کر دیں گے، شاید کچھ علاقے رقہ شہر کے لے لیں، شاید کوئی ادھر ادھر کی کنٹری سائڈ لے لیں، لیکن جو کور ٹرف ہے وہاں سے جڑوں سے اکھاڑنا جو ہے یہ ابھی ایسی کوئی فورس نہیں ہے، اور اس جو فورس یہ کرے گی اس کو اے تو سنی ہونا پڑے گا اور عرب ہونا پڑے گا، کیونکہ کرد جو ہیں وہ مزید جو ہے وہاں پر جو ایتھنک تناؤ ہے اس کو بڑھا دیں گے، اگر وہ جائیں گے تو جو ہے وہ شاید داعش کو نقصان پہنچائیں، لیکن وہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ کردوں کے ماتحت نہیں رہنا چاہے گی۔
واشنگٹن میں قائم تحقیقی ادارے جیو پولیٹیکل فیوچر سے وابستہ یہ تھے کامران بخاری، جن کا کہنا تھا کہ داعش نے تہران میں حملے کر کے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں اس وقت یہ خبر شہ سرخی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر خبریں آپ کو نظر آئیں گی اوپر، اس میں تصویر لیک کیسے ہوئی، جے آئی ٹی سے جواب طلب، یہ خبر وزیراعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز سے متعلق ہے، اسی طرح چین پاکستان میں فوجی اڈے بنا سکتا ہے، امریکی رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، اور چیمپئنز ٹرافی کی خبر بھی اس وقت خاصی پڑی جا رہی ہے۔ سیروین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے،
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فران جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا، بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
چیمپئنز ٹرافی میں آج جنوبی افریقہ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ جنوبی افریقہ عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر کی ٹیم ہے، جبکہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں شریک تمام ٹیموں میں سب سے آخری یعنی 8ویں نمبر پر ہے۔ دونوں ٹیموں کا یہ دوسرا میچ ہے۔ جنوبی افریقہ نے اپنے پہلے میچ میں سری لنکا کو 96 رن سے شکست دی تھی، جبکہ پاکستان کو بھارت کے خلاف 124 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کل بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ سری لنکا کی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف اپنا پہلا میچ ہار چکی ہے، اور اگر آج جنوبی افریقہ نے پاکستان کو شکست دے دی تو پھر ٹورنامنٹ میں موجود رہنے کے لیے سری لنکا کو بھارت کے خلاف کامیابی حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ کپتان اینجلو میتھیوز بھارت کے خلاف میچ کھیلیں گے، وہ پنڈلی کی تکلیف کے سبب پہلا میچ نہیں کھیل پائے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کے اب تک 6 میچز کھیلے جا چکے ہیں، اور انگلینڈ وہ پہلی ٹیم ہے جس نے سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ انگلینڈ کے کپتان آئن مارگن کا کہنا ہے کہ سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد ان کی ٹیم ہفتے کے روز ہونے والے میچ میں آسٹریلیا کے خلاف بہترین کرکٹ کھیلے گی اور اس سے کوئی رعایت نہیں کرے گی۔ فرینچ اوپن کے کوارٹر فائنل میں آج عالمی نمبر 1 اینڈی مرے جاپان کے کی نیشی کورے کے مد مقابل ہو رہے ہیں۔ سٹین واورنکا کا مقابلہ میرین چیلیس سے ہے۔ خواتین مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں سابق عالمی نمبر 1 کیرولائن ووزنیاکی کو لیٹویا کی یلینا آسٹاپینکو نے 3 سیٹس میں شکست دے دی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے موجودہ کوچ انیل کمبلے ان 6 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے بھارتی ٹیم کے کوچ کے عہدے کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ ان 6 افراد میں وریندر سہواگ، رچرڈ پائبس اور ٹام موڈی بھی شامل ہیں۔ ان تمام امیدواروں کے انٹرویوز 3 رکنی ایڈوائزری پینل کرے گا۔ انیل کمبلے کے عہدے کی 1 سالہ مدت چیمپئنز ٹرافی کے بعد ختم ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ نئے کوچ کی تقرری 2 سال کے لیے ہوگی۔
یہ تھے عبدالرشید شکور۔ سعودی عرب اور اس کے حلیفوں نے قطر کا حقہ پانی کیوں بند کیا؟ اور کل ہونے والے برطانوی انتخابات کی انتخابی مہم کے دوران اہم ایشوز کیا رہے؟ تفصیل ذرا دیر میں، یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرد جاوید۔
ایران کے دارالحکومت تہران میں پارلیمان کی عمارت اور انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی کے مزار پر حملوں کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ बर्मा की फौज का कहना है कि उनका एक जहाज लापता हो गया है जिसमें 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे और ये तैयारा जनूबी शहर मीक से रंगून जा रहा था। मुतहदा अरब अमारात के अटर्नी जनरल ने शहरियों और इदारों को खबरदार किया है कि सोशल मीडिया या किसी दीगर जरिए से कतर के लिए हमदर्दी का इजहार एक काबिले सजा जुर्म है। पाकिस्तान में एक ईसाई खानदान एक अस्पताल के उन डॉक्टरों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहा है जिन्होंने एक करीबुल मर्ग गैर मुस्लिम शख्स के इलाज से इनकार कर दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि वो साबिक असिस्टेंट अटर्नी जनरल क्रिस्टोफर रे को FBI के नए डायरेक्टर के लिए नामजद करेंगे। ये BBC उर्दू सर्विस है।
फरहत जावेद से अहम खबरों के खुलासे के बाद सैरबीन में पहले जिक्र क्रिकेट का। खेल की खबरों में आपने सुना कि इस वक्त बर्मिंगम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इसके लिए हम थोड़ी देर में आपको लेकर चलेंगे क्योंकि हमारा राबता मुनकता हो गया है। तो यहाँ सैरबीन के हालात हाजरा के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मुतहदा अरब अमारात के अटॉर्नी जनरल ने शहरियों और इदारों को मुतनब्बे किया है कि सोशल मीडिया या किसी दीगर ज़रिए से कतर के लिए हमदर्दी का इजहार एक काबिले सज़ा जुर्म है। मुतहदा अरब अमारात उन 6 ममालिक में शामिल है जिन्होंने पीर को कतर पर खित्ते को गैर मुस्तकम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसे सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया था। तफसील के साथ गज़नफ़र हैदर।
खलीज टाइम्स के मुताबिक ये तनबी अटॉर्नी जनरल हम्माद सैफ शम्स की जानब से बुध को जारी किए गए एक बयान में की गई है। कतर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वह अख़वानुल मुस्लिमून के अलावा दौलत इस्लामिया और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों की हमायत करता है। ताहम कतर ने इन इल्ज़ाम की तरदीद की है जबकि तुर्की और कुवैत कतर को तनहा करने के मुखालिफ हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक अटॉर्नी जनरल हम्माद सैफ शम्स ने बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने कतर की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात खलीज तावन काउंसिल और दीगर अरब अकवाम के बारे में इश्ताल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों की वजह से इसके खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात की कौमी सलामती की हिफाजत और मुल्की और अवामी मफादात के लिए ये सख्त फैसला किया गया है। बयान में आवाम से कहा गया है कि जो कोई भी कतर से हमदर्दी या पसंदीदगी का इजहार करेगा या UAE की पोजीशन के खिलाफ सोशल मीडिया या अबलाग के किसी और जरिए को इस्तेमाल करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक फेडरल पीनल कोड और वफाकी कानून के मुताबिक जो भी कौमी सलामती और इस्तेकाम मफादात के लिए ख़तरा बनेगा उसे 3 से 15 साल कैद और कम अज़ कम 5,00,000 दिरहम का जुर्माना हो सकता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान पर जोर दिया है कि कतर पर शिद्दत पसंदों की हिमायत के इल्ज़ाम की वजह से पैदा होने वाले तनाज़े पर खलीजी ममालिक में यकजहती पैदा करे। ताहम इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा था कि सऊदी अरब की जानिब से कतर को तनहा करने का इकदाम दहशतगर्दी के खात्मे का आगाज़ हो सकता है।
ये थे हमारे साथी गज़नफ़र हैदर। सऊदी अरब और इसके इलाकाई हलीफों और कतर के दरमियान पैदा होने वाले बहरान को ख़त्म करवाने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। मैंने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कायम वेस्ट एशिया स्टडीज़ के प्रोफेसर कमाल पाशा से इसी कज़े के तनाजुर में बात की और पहले उनसे पूछा कि क्या ये मामला तूल पकड़ सकता है।
ख्याल से तो हल होने की उम्मीद कम लग रही है क्योंकि पिछली बार 2014 में जो इनका प्रॉब्लम था कम से कम 8 महीने लगे सुलझाने में और तब सिर्फ एम्बेसडर्स रिकॉल हुए थे। अब तो डिप्लोमेटिक टाइज भी कट कर रहे हैं और एयर सी लैंड बॉर्डर और काफी मेजर्स लिए हैं जिससे लगता है कि ये तवील अरसे तक इनका झगड़ा चलेगा क्योंकि जो इश्यूज हैं जो रेज कर रहे हैं ईरान से लेके टेररिज्म और मीडिया वार वगैरह सब लेके ये काफी सीरियस मामले हैं उलझ गए हैं। कल से तक ये मामला खींचा जाएगा। ये जी जी एक तो कबायली झगड़े हैं ये हालांकि दोनों भी वहाबी हैं सऊदी अरेबिया और अल्थानी फैमिली भी लेकिन जब अब्दुल अजीज ने अल थानी मोहम्मद अल कासिम को सलाह दी कि बरतानिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे और ऑटोमन सुल्तान के साथ भी नहीं रहेंगे और ہمارے ساتھ بن کے رہیں گے بول کے, لیکن وہ مانے نہیں. تو اس لحاظ سے 1916 میں الثانی فیملی کو برٹن کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا, جس پہ وہابی عبدالعزیز کافی ناراض تھے, خاص طور پہ پرنس فیصل جو کہ ان کے مین ایڈوائزر تھے بڑے بیٹے. تو ایک تو ٹرائبل ہو گیا, دوسرا جو ہے یہ اقتصادی ہے, کیونکہ جو گیس کے ذخیرے قطر کے پاس ہیں وہ ایران کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور کسی بھی حالت میں قطر ایران کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اگر ایران کافی گیس ان کی طرف سے اگر نکال کے ایکسپورٹ کرنے لگا تو قطر کو کافی نقصان ہوگا. تو اب چونکہ آئل کی قیمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں, کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ 50 سے زیادہ ڈالر سے ابھریں گے. تو اگلے جو فرانکنگ گیس ہے امریکہ سے, کینیڈا سے اور دوسرے ملکوں سے, گیس اب ابھر کے کلین فیول کی طرح میجر انرجی مکس ہو رہا ہے, تو اس سے سعودی عربیہ کو بھی کافی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تو اکنامک ہو گیا, اور پولیٹیکل جو ہے یہ الجزیرہ سے لے کے جو قطر حماس اور حزب اللہ اور دوسرے مسئلوں پہ ترکی سے مل کے جو کر رہا ہے اس سے بھی کافی ناراض ہیں.
تو کیا ان کے جو باہمی اختلافات ہیں اور اب وہ ابھر کے سامنے آ گئے ہیں, اس سے خطے میں کوئی نئی سیاسی یا عسکری صف بندی ہو سکتی ہے؟
ایک تو یہ اس کے رخ بھی یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل, سعودی عربیہ اور امارات میں کافی گہرا گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے ایک ایران کے خلاف. دوسری بات جو ہے جو حزب اللہ اور سیریا کا معاملہ ہے وہ سعودی عرب کے حق میں نہیں ہے, اور تیسرا جو ہے گلف فیڈریشن کی بات سعودی عرب کر رہا تھا, صرف تیزی سے جو ہے قطر اس کے خلاف تھا, حالانکہ سبڈیوڈ مینر میں عمان اور کویت بھی سپورٹ نہیں کر رہے تھے بحرین کے علاوہ. تو یہ فیڈریشن کے لیے کافی یہ محمد بن سلمان سپورٹ موبلائز کر رہے ہیں.
اچھا, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حال ہی میں سعودی عرب گئے تھے, اور اب انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب نے قطر سے جو تعلقات ختم کیے ہیں اور اس کی جو ایک طرح سے زمینی اور فضائی ناکہ بندی کی ہے وہ ان کے کہنے پر کی ہے, تو اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, امریکہ یہ سب جو جھگڑے ہو رہے ہیں اس کا اصل جڑ ہے, اور جو کیسنجر کہتے آ رہے تھے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو برٹش پالیسی تھی ہم کو بھی وہی اپنانا ہے, کبھی سادات کو مل کے کچھ کہتے اور فوراً بعد جب فیصل سے ملک فیصل سے ملتے تو وہ کہتے کہ سادات کا ماننا یہ ہے کہ ایجپٹ لیڈر آف دی عرب ورلڈ ہے, ریاض سے جا کے حافظ الاسد سے ملتے وہ کہتے کہ سعودی عربیہ اسلامک ورلڈ کا لیڈر ہے. تو ایسی پھوٹ امریکہ جو ہے کئی صدیوں سے ڈال رہا ہے, اور ان کو اچھا موقع مل گیا جبکہ عرب پرشین ڈیوائیڈ ہے اور شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے, اور تیل معاملے میں دیکھیے جو آؤٹر پیریفری میں پرابلمس تھے ایران, ایجپٹ, یمن, سیریا, وہ کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں, اور جی سی سی میں بھی انہوں نے پھوٹ دیکھ لی, عمان, قطر اور کویت الگ ہیں, تو اس کا فائدہ اٹھا کے جو ہے اور اس میں پھوٹ بڑھ گئی ہے.
یہ تھے دلی سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ویسٹ ایشیا اسٹڈیز کے پروفیسر کمال پاشا. اور اب برطانوی انتخابات کا ذکر, جہاں انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے, اور کل عوام ہاؤس آف کامنز یعنی دارالعوام کی 650 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے. لندن برج پر ہونے والے حملے کے بعد مہم کا سب سے اہم موضوع سیکیورٹی ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم ٹریزا مے نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہ شدت پسندی سے نمٹنے کے راستے میں حائل کسی بھی حقوق انسانی کے قانون کو ختم کر دیں گی. اس بیان پر انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے. تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی حسین عسکری.
انتخابی مہم کا آخری دن, پرائم منسٹر یونائیٹڈ کنگڈم تھریزا مے, ان آخری دنوں میں سیکیورٹی کا موضوع حاوی ہے.
ٹریزا مے کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت شدت پسندی کے خلاف قوانین کو سخت کر دے گی.
میرا مطلب ہے قید کی لمبی سزائیں ان کے لیے جن پر دہشت گردی کا جرم ثابت ہو جائے. میرا مطلب ہے کہ حکام کے لیے اس بات کو آسان بنانا کہ انہیں جن افراد پر دہشت گردی کا شبہ ہو وہ انہیں ملک بدر کر سکے. اور اگر ہمارے انسانی حقوق کے قوانین ہمیں ایسا کرنے سے روکتے ہیں تو ہم انہیں بدل دیں گے.
لیکن ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے قوانین کے معاملے پر کنزرویٹیوز اپنا موقف بدل رہے ہیں. ان کے منشور میں وعدہ کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے معاملے میں وہ یورپی قوانین کے ہی پابند رہیں گے. کنزرویٹیو اس یو ٹرن سے انکار کرتے ہیں. لیکن لیبر پارٹی کی سوچ مختلف ہے.
ہم بنیادی حقوق اور اپنی جمہوریت کو ختم کر کے شدت پسندی کو نہیں ہرا سکتے. ہم شدت پسندی کو ہرا سکتے ہیں اپنی معاشرتی اکائیوں کے ذریعے, محتاط رہ کر اور پولیس کے اقدامات کے ذریعے, اور ان لوگوں کو حراست میں لے کر جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی برطانیہ میں جرائم میں ملوث ہے تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں. مسئلہ پولیس فورس کی تعداد کا ہے.
آج دونوں جماعتیں ایک مرتبہ پھر اپنا منشور دہرائیں گی. کنزرویٹو کہیں گے کہ وہ بریگزٹ سے بچنے والی رقم کو گھروں کی تعمیر اور نوکریوں پر خرچ کریں گے. لیبر کا پیغام ہے کہ وہ عوامی منصوبوں پر زیادہ خرچ کریں گے. وہ ووٹر سے کہیں گے کہ ان کے پاس صحت کے نظام این ایچ ایس کو بچانے کے لیے صرف 24 گھنٹے ہیں. وقت سے 3 سال پہلے ہونے والے انتخابات اور ان سے پہلے پیش آنے والے انتہائی غیر متوقع واقعات, یہ وہ انتخابات ہیں جن کو کوئی بھی جماعت آسان نہیں سمجھ رہی.
برطانوی انتخابات تفصیل آپ نے حسین عسکری سے سنی. میں نے مقامی صحافی فیصل سلطانی سے پوچھا کہ اس انتخابی مہم میں کون سے معاملات, کون سی باتیں اہم انتخابی ایشوز کے طور پر سامنے آئی ہیں.
سب سے پہلے تو جو ایشو تھا وہ تھا بریگزٹ کا, اور اس کے حوالے سے کافی شور تھا جب الیکشن کا آغاز ہوا, الیکشن کے حوالے سے جب اناؤنس ہوا 18 اپریل کو. تو اس کے بعد اس وقت جو زیادہ ایشو چل رہا ہے وہ ہے سیکیورٹی کا. سیکیورٹی کا سب سے زیادہ ایشو چل رہا ہے, ہر ایک بندہ اسی حوالے سے کنسرن ہے, چاہے وہ ینگ ہو چاہے وہ بوڑھا ہو, جو بھی ہے. اس وقت سیکیورٹی پہ بات چیت ہو رہی ہے سب سے زیادہ کمیونٹی کے اندر.
تو فیصل سلطانی, آپ نے جس طرح کہا کہ سیکیورٹی اس وقت ایک اہم ایشو بنا ہوا ہے, تو یہ جو کچھ پچھلے چند ایک ہفتوں میں 3 واقعات ہوئے, مانچسٹر میں ہوا, پھر اس سے پہلے لنڈن میں ہوا تھا, پھر یہاں لنڈن برج میں بھی پچھلے دنوں ہوا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات دہشت گردی کے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوں گے؟
جی, کچھ صورتحال میں ہوں گے. جیسا کہ سیکیورٹی کی بات چل رہی ہے کہ سیکیورٹی میں, اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیس کیا ہے, اصل میں یہ شروع کہاں سے ہوا تھا. یہ ٹیررزم اگر دیکھا جائے تو جب ٹونی بلیئر کی حکومت تھی اس سے پہلے یہاں پہ کوئی اس طرح کے ایکٹس نہیں ہوتے تھے. جب سے انوالومنٹ ہوئی جا کے مختلف کنٹریز کے اندر برطانیہ کی, اس کے بعد یہ ایشوز شروع ہوئے, اس کے بعد یہ دہشت گردی برطانیہ میں بھی اس نے یہاں پہ جنم لیا. تو لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا, اور اس کا افیکٹ اس لحاظ سے پڑ رہا ہے کیونکہ جیمی کوربن جو ہے وہ اس حوالے سے کافی زیادہ جو ان کی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ سب سارا فوکس یہاں پہ رکھیں گے بائک جو ہماری جو اسپیشلی فارن پالیسی کے حوالے سے. تو اس لحاظ سے کافی افیکٹو ہوں گے یہ جو اسپیشلی جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے بعد جو سیکیورٹی کا ایشو ہے, اس کی وجہ سے کافی افیکٹو ہوں گے یہ الیکشن میں.
اچھا فیصل سلطانی, آپ نے ظاہر ہے جو جائزے آ رہے ہیں رائے عامہ کے اب تک کے وہ دیکھے ہوں گے, اس میں کس طرح کا کوئی تبدیلی آئی ہے شروع سے جب سے انتخابات کا اعلان ہوا ہے, ان میں کوئی ان جائزوں میں تبدیلی آئی ہے یا ایک ہی طرح کے ہیں, کیا اب کہا جا رہا ہے ان میں؟
تبدیلی بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے, کیونکہ جیسا کہ پرائم منسٹر نے جو اناؤنس کیا تھا 18 اپریل کو کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بالکل ہم آگے بھی مضبوط ہیں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت باقی جو پارٹیز ہیں ان کا گراف کافی لو ہے. لیکن یہ چیز دیکھیے کہ جب اناؤنس ہوا تو اس کے بعد تک اب تک تقریباً 2 ملین ووٹرز جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے انرول کیا ہے, نئے ووٹرز جو آئے ہیں اس وقت, جو ووٹروں کی تعداد ہے وہ بھی کافی بڑھ چکی ہے, اور سب سے زیادہ ینگ ووٹرز ہیں. اور جو ایشوز تھے جیمی کوربن جو ایشوز لے کے آئے ہیں وہ یوتھ کے لیے زیادہ اور زیادہ یہاں کی جو سروسز ہیں ان پہ زیادہ ان کا زور ہے, جیسا کہ اسکول میل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یونیورسٹی کی فیسز کے حوالے سے, این ایچ ایس کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے, جو عام آدمی کے مسائل ہیں جیمی کوربن ان کی طرف زیادہ توجہ دی ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ زیادہ جو ہے اس وقت ان کو جو گیپ تھا ٹوری پارٹی اور لیبر پارٹی میں وہ کافی کم ہو چکا ہے اب, اور مقابلہ بہت سخت ہوگا.
اچھا آپ کو کیا لگتا ہے، ویسے تو یہ ظاہر ہے کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ کمیونٹی میں آتے جاتے ہیں، لوگوں سے آپ کی گفتگو ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے لوگوں سے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی اتنے سیٹیں لے سکے گی، اتنی نشستیں لے سکے گی کہ وہ حکومت بنا سکے، یا یہ کہ جو اسکاٹ لینڈ کی پارٹی ہے، اسکاٹش نیشنل پارٹی، اس کا حکومت سازی میں کوئی کردار نظر آتا ہے آپ کو؟
اسکاٹش نیشنل پارٹی کا بالکل نظر آتا ہے، کیونکہ اسکاٹش نیشنل پارٹی جو ہے، جیسا کہ پچھلے الیکشن میں 2015 میں انہوں نے بالکل جو اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں لی، جو لیبر پارٹی کو سب سے بڑی جو ان کی کمر ٹوٹی وہاں سے، ان کا تو کافی کردار رہے گا اس میں، کیونکہ اس وقت بھی جو اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جیسا کہ نیشنلزم کے حوالے سے وہ زیادہ مضبوط ہے وہاں پہ اسکاٹ لینڈ کے اندر، یہاں پہ دو ڈفرنٹ اس وقت چل رہی ہیں چیزیں، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان حملوں کے بعد جو زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملے صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ شاید جو باہر سے جو امیگرینٹس آئے یا ان کے حوالے سے، وہ کچھ لوگوں کی زیادہ جو ہے وہ ٹوری پارٹی کے ساتھ زیادہ ان کی حمایت ہے، لیکن یوتھ اور جو زیادہ لوگ ہیں ان کی اس پر وہ نہیں سوچتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید فارن پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ لیبر پارٹی کے ساتھ زیادہ ہے، تو ایشین کمیونٹی کو دیکھا جائے تو وہ تو ویسے بھی لیبر پارٹی کے پہلے سے بھی زیادہ حمایتی ہیں اور اب اور زیادہ حمایتی ہو چکے ہیں لیبر پارٹی کے وہ۔
یہ تھے صحافی فیصل سلطانی۔ حال ہی میں لندن میں ہونے والے حملے کے ایک ملزم پاکستانی نژاد برطانوی شہری خرم شہزاد بٹ کا تعلق پاکستان کے شہر جہلم سے تھا۔ نامہ نگار عثمان زاہد جہلم میں خرم بٹ کے ماموں ناصر ڈار سے ملے اور ان سے پوچھا کہ اس خبر پر خاندان والوں نے کیا محسوس کیا۔
یہ تو ایک ایسا واقعہ نا کہ اس پہ صدمہ تو بہت چیز ہے، بات کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، تو صدمہ جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی لوگ تھے جو اپنے کام کے سلسلے میں آئے تھے سٹی میں ڈنر کے لیے آئے تھے، وہ ان کے مجھے نام بھی نہیں پتا، لیکن مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی میرے اپنے عزیز تھے، تو اس پہ میں لفظوں میں کیا آپ کو بتاؤں اپنے صدمے کا۔
آپ کو تھوڑا بتائیں، خرم نے کب پاکستان کا یہاں پہ کب یہاں پہ آئے اور ان کا کیسا رویہ تھا جب آپ نے ان کو دیکھا، آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی ان میں؟
خرم پاکستان سے تقریباً 23 سال پہلے یو کے چلا گیا تھا، وہاں پہ سیلم شاید انہوں نے اپلائی کیا تھا، انہیں مل گئی تھی سیلم وغیرہ، تو اس 23 سال میں وہ دو دفعہ آیا ہے پاکستان، ایک دفعہ شاید 2009 میں، تو اس 2009 میں اس کے بھائی کی شادی تھی، وہ شامل ہونے کے لیے آیا تھا، تو دو ہفتے رہا تھا، تو اس کے بعد پھر 2009 کے بعد 2013 میں اس کی اپنی شادی کے بعد، وہ 13 میں وہ آیا تھا اپنی شادی کے بعد اپنی مسز کو لے کے، گجرات میں اس کے انلاز ہوتے تو ان سے ملانے شانے کے لیے، تو میرے پاس بھی رہا تھا، ادھر بھی رہا تھا ان کے پاس، تو اس وقت جو خرم میں تبدیلی کا آپ کہہ رہے ہیں تو تبدیلی محسوس ہو رہی تھی تھوڑی، کہ پہلے وہ باقاعدہ ایک انگلش بوائے تھا، تو اس دفعہ تھوڑا نمازی شادی بنا ہوا تھا، وہ مطلب نمازی شادی پڑھتا تھا وقت پہ، اور دوسرا جو اس نے لباس شاز کے والے سے کہ مطلب نہیں لایا تھا کوئی انگلش کلوتھس وغیرہ تھا، اصل میں وہ شلواریں قمیضیں شیلیں زیادہ پہنتا تھا۔
بس لاسٹ کوشچن یہ کہ آپ کو خرم کے جو جو لوگ اس میں مارے گئے، معصوم لوگوں کی جن کی جانیں گئیں، آپ کیا ان کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو ان لوگوں نے خرم کو اس کام کے لیے مائل کیا، ان پہ آپ کو کیا غصہ آتا ہے؟
غصہ تو چھوٹی سی چیز ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ کنگڈم گورنمنٹ کو بھی یقیناً وہ کر بھی رہے ہوں گے، اور ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی، ایسے جو عناصر ہیں ان کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے جو ایسے لوگوں کو اس طرف مائل کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالتے ہیں، معصوم ذہنوں کو۔ خود مجھے کسی کا بھی پتہ چلے کوئی غلط کام ہے تو میں تو اس کو روکوں گا۔ میں خرم تو ایک شخص ہے نا, میں تو اس پورے نظریے کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ جو بھی کسی کے لیے پریشانی کی وجہ بن رہا ہے وہ میں تو ہر اس کو روکنا چاہوں گا, اس کی محنت کرنا چاہوں گا, اس کے آگے ہاتھ باندھوں گا. کیسے نہ آپ کریں, اس سے کیا مل رہا ہے؟ کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, کوئی دین اس کو پسند نہیں کرتا.
لندن حملوں کے ایک ملزم پاکستانی نژاد خرم بٹ کے جہلم میں ماموں ناصر ڈار بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی عثمان زاہد سے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں پانی کا بحران ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کیا گیا ہے. گوادر کو ضلع کیچ سے ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے, لیکن شدید گرمی میں طلب زیادہ اور رسد کم, نتیجہ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم تفصیل کے ساتھ.
گوادر میں پانی کا انحصار بارش پر ہے. بارش کا پانی شہر کے قریب ایک ڈیم میں جمع ہوتا ہے. اس سال کے ابتدا میں معمولی بارش سے جو پانی ڈیم میں جمع ہوا تھا وہ 3 ہفتے قبل ختم ہوا, جس کی وجہ سے شہریوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
پانی کے بارے میں میں افسوس کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے اور بار بار سر اٹھاتا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے.
مگر میں کہتا ہوں عدم توجہ ہی ہے جو گوادر کے عوام, گوادر کے لوگ, گوادر کے خواتین رمضان کے مہینے میں بھی سڑکوں پر پانی مانگ رہے ہیں.
گوادر شہر کو اس وقت 145 کلومیٹر دور میرانی ڈیم سے ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے. گوادر کے مقامی صحافی بہرام بلوچ کے مطابق گوادر میں پانی کی طلب روزانہ 40 لاکھ گیلن ہے, لیکن اس وقت ٹینکروں کے ذریعے بمشکل 12 لاکھ گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے. بہرام بلوچ کا کہنا ہے کہ طلب کے مقابلے میں بہت کم ہے.
شہر میں 500 ٹینکر پانی کی فراہمی کے لیے منظوری دی گئی تھی, لیکن اس وقت شہر میں مجموعی طور پر 300 سے زائد ٹینکر پانی فراہم کر رہے ہیں اور پانی پورا نہیں کیا جا رہا.
پانی کی قلت کے خلاف گزشتہ روز گوادر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی گئی. گوادر پاکستان چین اقتصادی راداری کے منصوبوں کا اہم مرکز ہے. گوادر میں گزشتہ کئی سال سے ترقی کے بڑے منصوبوں پر کام تو ہو رہا ہے, لیکن پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ گوادر کو پانی کی فراہمی کے لیے جہاں بڑے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے وہاں عارضی طور پر ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا, جہاں ریاست مدھیہ پردیش میں کسانوں کے ایک مظاہرے کے دوران فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. چند روز سے کسان دودھ اور فصل کے لیے بہتر قیمتوں اور قرضوں کی معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ادھر ریاست مہاراشٹر میں بھی کسان احتجاج کر رہے ہیں اور وہاں ریاستی حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے. دونوں ریاستوں میں بی جے پی کی حکومتیں قائم ہیں. دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ.
مہاراشٹر کی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ وہ جلدی ہی کسانوں کے قرضوں کی معافی کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کرے گی, لیکن مہاراشٹر کے برعکس مدھیہ پردیش میں کسانوں کے احتجاج نے تشدد کی شکل اختیار کر لی ہے. مدھیہ پردیش کے کسانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی فصل اور دودھ لاگت سے بھی کم قیمت پر بیچ رہے ہیں, لہذا حکومت انہیں نقصان سے بچانے کے لیے بہتر قیمتوں کا اعلان کرے اور ان کے قرض معاف کیے جائیں. ریاست کے منڈسور علاقے میں کل فائرنگ کے نتیجے میں 6 مظاہرین ہلاک ہو گئے تھے. پہلے ریاستی حکومت نے کہا تھا کہ فائرنگ پولیس کی جانب سے نہیں کی گئی تھی اور یہ کہ مظاہرہ کرنے والے کسان نہیں بلکہ شر پسند عناصر ہیں, لیکن اب وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 1-1 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے.
گھٹنا میں جو مرتک ہیں ان کے پریواروں کو 1-1 کروڑ روپے کی سہایتا راشی دی جائے گی. پریجنوں کے ایک سدسیہ کو یوگتانوسار شاسکیہ نوکری دیں گے. جو گھائل ہیں ان کا سرکار نشلک علاج کرائے گی. 5-5 لاکھ روپے کی راشی ان کے پریجنوں کو بھی دی جائے گی. گھٹنا کی نیائک جانچ کے آدیش میں نے پہلے ہی دے دیے ہیں. سرکار کسانوں کے ساتھ ہے, جنتا کے ساتھ ہے. کچھ لوگ ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پردیش کی شانتی کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں.
ریاست میں حزب اختلاف کانگریس کا کہنا ہے کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے اور فائرنگ کے واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ کو مستعفی ہو جانا چاہیے. پارٹی کے سینئر لیڈر کمل ناتھ.
یہ ہمیشہ بی جے پی کی راجنیتک رڑنیتی رہتی ہے
कि जहां वे कोई जवाब नहीं दे पाए, जहां वो कहीं सफाई नहीं दे पाते, ये कहते हैं ये विरोधी दल इसका कर रहे हैं। आज देश का आम किसान, अन्नदाता, किसी एक विशेष पार्टी से नहीं जुड़ा। बड़ी दुख की बात है कि ये लाशों पर बोली लगा रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए। ये सोचते हैं कि इससे हम किसानों में शांति आ जाएगी।
रियासत में आज भी कुछ ट्रकों को आग लगाई गई है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वजीर आला खुद आकर उनके मुतालबात तस्लीम करने का ऐलान करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज सीनियर वुजरा की एक मीटिंग भी हुई है, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया गया। जाहिर है कि हुकूमत इस इल्जाम से बचना चाहती है कि उसे किसानों की परेशानियों का एहसास नहीं है। वफाकी वजीर वेंकैया नायडू,
हम सत्ता में आए 3 साल हो गया, 3 साल में प्रधानमंत्री का एकमात्र एजेंडा है डेवलपमेंट, विकास, 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 सबका साथ सबका विकास। किसी ने इतना बड़ा देश में किसी ने कुछ कोने पे कुछ किया, उस सब के लिए आप प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी ठहराना चाहते? लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था स्टेट का मामला है, स्टेट में जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर उचित कार्रवाई देना चाहिए।
फायरिंग के वाकई की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये एहतजाज आसानी से खत्म होता नजर नहीं आता। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और अब चलते हैं एज बेस्टन, जहां पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल हैं। हमारे साथी खालिद करामत ग्राउंड में मौजूद हैं, मैच के ताज़ा अहवाल के लिए उनके पास चलते हैं। खालिद जी, खालिद ताज़ा।
आज मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में रहा है,
समीन हम माजरा चाहते हैं कि लाइन की खराबी की वजह से हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकते। ताज़ा सूरत हाल यह है कि 184 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने, उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 47वां ओवर चल रहा है। और अब एक मुख्तलिफ मौजू, जो बच्चे इब्तदाई से सुनने की सलाहियत से महरूम होते हैं वो बोल भी नहीं सकते। डॉक्टर के मुताबिक अगर बचपन में ही इस कमी से निपटा जाए, यानी उन्हें बोलने की तरबियत दी जाए, तो ज़्यादातर केसेस में बच्चे बोलना सीख जाते हैं। कराची से इरम अब्बासी की रिपोर्ट।
ये आवाज़ें उन बच्चों की हैं जो सुन या बोल नहीं सकते। इन बच्चों का शुमार दुनिया की उस 5% आबादी में होता है जो बोलने और सुनने की सलाहियत से पैदाइश के दिन से ही मुतासिर हैं। लेकिन कराची से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात रबाब और उनकी दोस्त शांजे ने इन बच्चों के लिए एक ऐसी ऐप डिज़ाइन की है जो उन्हें साफ बोलने में मददगार साबित हो सकती है। मोबाइल या कंप्यूटर पर बोलोटेक ऐप के जरिए अब मुतासर अफराद डॉक्टर की गैर मौजूदगी में घर बैठे भी बोलने की मशक कर सकते हैं। कैसे, इस सिलसिले में रबाब फातिमा कहती हैं,
ये हेल्प इस तरह से करेगा कि जो करंट हमारा जो प्रोसीजर चल रहा है मैनुअल थेरेपी का, दैट इज़ सो मच नॉट इंगेजिंग और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये होता है कि डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करना पड़ता है सो दैट वो सीख सकें। हमारा पोर्टल उन्हें इस तरह से सोल्यूशन देगा कि जो काम वो 3 महीनों में करते थे या 4 महीनों में कर लेते थे, अब वो अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीने में कर सकते।
ये पहला मौका है कि दुनिया में किसी ने इस किस्म की ऐप उर्दू जबान में बनाई है, इसलिए तंजीम द नेस्ट ने कराची में इस तकरीब के जरिए रबाब और शांजे को मौका फराहम किया कि वो अपनी ऐप की तशहीर कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर कर सकें, ताकि फंडिंग हासिल करके इसे जल्द स्कूल्स और हस्पतालों में लॉन्च किया जा सके ताकि मरीजों की मदद हो सके। ये ऐप उन मुतासर अफराद की जिंदगी आसान बना सकती है जो इलाज पर खर्चे की सकत नहीं रखते। इस सिलसिले में BBC से बात करते हुए शांजे खान ने कहा,
ये कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह से होगा कि आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका बिल्कुल कट हो जाएगा, आपको थेरेपिस्ट के पास जो सेशन के लिए रिपीटेडली बार बार जाना पड़ता है वो जाने नहीं पड़ेगा, आपका ऑनलाइन रिपोर्ट सिंक हो रही होगी और उससे आपका काम हो रहा होगा, और अगर आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा तो पर सेशन जितना चार्ज कर रहा होता है थेरेपिस्ट।
कराची से ये थी रहम अब्बासी की रिपोर्ट। सैरबीनिया अख्ताम को पहुंचा, एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर गजम्फर हैदर, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन वॉरेन और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। मुझे इजाज़त दीजिए आखिर में खबरों के खुलासे के साथ, फरहत जावेद।
ایران کے دارالحکومت تہران میں پارلیمان کی عمارت اور انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی کے مزار پر حملوں کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس نے سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کو بتایا ہے کہ انہیں امریکی صدر کی جانب سے انتخابی مہم اور روس کے درمیان تعلق کی تحقیقات میں کسی دباؤ کا سامنا نہیں رہا۔ جاپان کے ایک جوہری تحقیقاتی ادارے کے ملازمین حادثاتی طور پر جوہری تابکاری مواد سے متاثر ہوئے ہیں۔ برما کی فوج کا کہنا ہے کہ ان کا ایک جہاز لاپتہ ہوا ہے جس میں 100 سے زائد مسافر سوار تھے اور یہ طیارہ جنوبی شہر میک سے رنگون جا رہا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ سابق اسسٹنٹ اٹرنی جنرل کرسٹوفر رے کو ایف بی آئی کے نئے ڈائریکٹر کے لیے نامزد کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے اٹرنی جنرل نے شہریوں اور اداروں کو خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا سے قطر کے لیے ہمدردی کا اظہار ایک جرم ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔